علی محمد و علی محمد وجل فرجهم برلی والا دلی سلام اللهم صل علی محمد و علی محمد وجل فرجهم تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلندر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ
خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلندر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ
سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرجہ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية سلام اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تمام حمد و ثنا ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں امام سید الساجدین امام جن لبین علیہ السلام محمد و آل محمد سنتہ کاملہ کی دعاؤں میں مولا کی ایک جملہ بہت زیادہ نظر آتا ہے حمد و ثنا پروردگار الہی میں
تو پروردگار تو وہ ہے، وہ ذات ہے جس نے دانے کو شکافتا کیا. اگر اللہ تعالی بیج میں، دانے میں، گندم میں، کسی بھی شے کے بیچ میں یہ طاقت عطا نہ کرتا، صلاحیت نہ دیتا کہ زمین میں جانے کے بعد اور جب اس کے اوپر مالی پانی ڈالتا ہے، پانی کو حاصل کر کے وہ شکافتا ہو اور پھر اس میں سے کوئی نہال نکلے، ہم اور آپ اس زمین کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے. وہ صلاحیت و طاقت دینے والا پروردگار عالم. اسی طرح سے کتنی نعمتیں ہیں جن کے اندر ہم غور کریں کہ اس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان انجام نہیں دے سکتا اگر پروردگار عالم کسی بھی چیز میں، کسی بھی سیل میں، کسی بھی مادی چیز میں وہ طاقت جو اللہ نے رکھی ہے خدا نے مطالعہ خلق نہ کرتا. لہٰذا ہم ہر ہر لمحے، ہر ہر پل اس بات کے مقروض ہے پروردگار عالم کے کہ اس نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اور شکر کرنا چاہیے اللہ کا ہر نعمت کو محسوس کر کے. خداوند متعال کی بے شمار نعمتیں. خداوند متعال وہ ذات جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بار بار یاد دلاتا، میرے رحمت واسعہ، بہت وسیع اللہ کی رحمت. گناہگاروں کو امید دلائی کہ لا تقنطوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت بہت واسع ہے. اگر گناہ کبیرہ بھی ہے تو بھی پروردگار عالم بخش دیتا ہے، وہ غفور ہے، وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. وہ ودود ہے، اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. 70 گنا ماں سے زیادہ پروردگار عالم کی محبت ہے بندوں سے. بس خدا متعال کو منتظر رہتا ہے کہ کب کوئی بندہ جو خدا خود ہم سے شہرت سے زیادہ نزدیک ہے اس کے قرب کو محسوس کرے. ہم غافل ہیں اللہ سے، اللہ ہم سے غافل نہیں. پروردگار عالم منتظر رہتا ہے کہ ہم کب اس کے قریب آئیں. بس اس پر شہزادہ پر یہی دعا ہوتی ہے اول و آخر میں تبارے لہا تیرے حسین کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں، اس محبوب ہستی کے وسیلے سے جس نے اپنا پورا گھرانہ تیری محبت میں لٹا دیا. امام علی مقام کے کلمات محبت خدا میں بہت عجیب و غریب. امام آخری وقت میں فرما رہے ہیں کہ بارے اللہ تیری محبت میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. امام شہادت پا رہے اور یہ جملات ادا کر رہے ہیں، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میں بار بار زندہ کیا جاؤں، تب بھی تیرے غیر کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوں. حسین خدا کے سوا کسی کی طرف متوجہ نہیں. اور امام علی مقام کا بہت مشہور و معروف جملہ دعا رفا کا کہ جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا. کاش کہ ہم فرش حسین پر اس عزائے امام علی مقام میں اللہ کو پا لے اور اللہ والے بن جائیں. خدا بند متعال نے قرآن کریم نے ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت کے دروس رکھے، اور جو موضوع بحث یہاں چل رہا امر بالمعروف نہیں از منکر، معاشرے کی ضرورت. ہماری سوسائٹی کی بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بے شمار پریشانیاں ہیں، اور جن کا ذکر لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم فلاں مشکل میں گرفتار ہیں، کسی کا بچہ نہیں ہے تو پریشان ہے، کسی کو رزق کی تنگی ہے تو پریشان ہے، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو پریشان ہے، نہیں معلوم کتنے مسائل ہیں معاشرے میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے مسائل کا حل ہمارے اپنے پاس ہوتا ہے اگر ہم اللہ کی نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھائیں. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں، بہت ساری اللہ کی ہدایتیں ایسی ہیں جس کو ہم حاصل نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہیں. ان نہ ہدئی نہ ہو سبیل اما شاکر اور اما کفورا. اللہ نے کہا نے ہدایت دے دی، اب تم یا شکر گزار بنو یا تم کو پرانے نعمت. پروردگار عالم نے بہت کچھ عطا کیا. ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان، خدا نے متعلق اتنا کرم، اتنا فضل. لیکن کچھ اللہ کی صفات ایسی بھی ہیں جس کو اللہ نے جنوائے کہ مجھے غضب بھی آتا ہے، میں قہار بھی ہوں، منتقم بھی ہوں، انتقام بھی لیتا ہوں. جہاں اللہ اتنا مہربان ہے وہاں خدا کی کچھ غضب کی، جلال کی صفات بھی. لیکن اللہ بار بار رحمتوں کو یاد دلا، حتیٰ گناہگاروں کو بھی کہا کہ میری رحمت واسعہ، میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں. پھر اللہ کا غضب کب نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غضب اس وقت نظر آتا ہے، پروردگار عالم اس وقت اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے جب بندے اللہ کی اطاعت سے باہر آتے ہیں. جب بندے اللہ کی اطاعت نہیں کرتے گناہ کرتے, جب تک ہم گناہ نہ کریں پروردگار عالم بہت مہربان, اور جب ہم گناہ کرتے ہیں فوراً توبہ کر لیتے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بہت مہربان. لیکن جب انسان مسلسل غلطیاں کرتے رہتے ہیں, معاشرے مسلسل غلطیاں کرتے رہتے ہیں, تو غضب الہی نازل ہوتا ہے. بس اگر امر بالمعروف نہیں از منکر ترک کر دیا جائے تو کیسے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے؟ روایتوں میں آیا کہ اگر امر بالمعروف نہیں از منکر کو ترک کر دو گے, اس عبادت کو چھوڑ دو گے, تو بدترین ظالم جابر ستمکار لوگ تم پر حاکم ہو جائیں گے, پھر دعائیں کرو گے تو قبول نہیں ہوں گی. اللہ امر بالمعروف نہیں اس منکر کو قوم ترک کر دیتی, اور معاشرے میں گناہ ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان گناہوں کے مقابلے میں خاموش رہے, ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگ اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, یہاں تک کہ کسی کو برائی کا احساس نہیں ہوتا کہ برا کام ہے, اچھائیوں کے رواج دینے کا خیال نہیں آتا, لوگوں کو اچھائی کی طرف راغب نہیں کرتے, اگر کوئی اچھا کام کر بھی رہا ہے تو بس اپنا اپنا اچھا کام کر رہا ہے, اچھائیوں کو پھیلانا نہیں چاہتے. اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جائے جس میں امر بالمعروف نہیں از منکر مردہ ہو جائے, تو مولائے کائنات نے فرمایا, امام علی کا قول ہے, اگر کسی معاشرے میں امر بالمعروف نہیں از منکر ترک ہو جائے وہاں پر لوگ دعائیں کریں گے, دعائیں قبول نہیں ہوں گی, اس جگہ پر ظالم جابر حکمران ہو جائیں گے, لوگوں کے اوپر یہ ظلم ہوگا. غضب الہی کا نتیجہ ہے کہ امام علی کے بجائے, مولائے کائنات کے بجائے معاویہ لوگوں کے اوپر حکومت کرے. پروردگار عالم نے تو علی کو نمائندہ بنایا تھا, علی ابن ابی طالب کو خلیفہ اور امام بنایا تھا, خدا کے نمائندے تو وہ تھے, لیکن لوگوں نے جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے حق کو نہیں سمجھا اور ظالموں کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہوئے, وہ قدیر کا واقعہ جو سب کے سامنے رسول اللہ نے اعلان ولایت کیا تھا سب کو بھلا بیٹھے اور ظالموں کے ساتھ مل گئے, تو پھر معاویہ اور یزید جیسے ہمارے اوپر آ گئے. آج تک ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں, اور جب تک معاشرے میں امر بالمعروف نہیں از منکر دوبارہ سے زندہ نہیں ہوگا, ہمیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف جیسی نعمت میسر نہیں آئے گی. ہمارے درمیان امام ہے, پردہ غیبت میں ہے, ہم ان سے فیض اٹھا رہے, لیکن امام کو حاضر میں غیبت سے باہر ظہور کے عالم میں دیکھیں امام کا ظہور دیکھیں, یہ نعمت ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم اپنی سوسائٹی میں, اپنے معاشروں میں امر بالمعروف نہیں اس منکر کو زندہ کریں گے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بھی خرابی ہوتی ہے مثلا, فلاں برائی ہے کوئی بات نہیں جب امام آئیں گے درست ہو جائے, فلاں خرابی ہے, افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں, گواہی بھی دے رہے ہوتے ہیں, اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خود کچھ نہیں کرنا چاہتے, سارا کام امام کی ذمہ داری, کہ جب امام آئیں گے تو وہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے. بالکل ایسے ہی بہت عجیب سی بات ہے اگر ایسا غور فکر کریں کہ اگر گھر میں چند لوگ رہ رہے سب کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے, گھر کے ہیڈ کی بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے, اور ہیڈ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نیچے والوں سے کچھ نہ کچھ کام کروائے, نگرانی کرے, حساب کتاب کرے, کچھ چیک کرے, اگر نوکر ہے ان سے کچھ کروائے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو گھر کا سرپرست ہے اول سے لے کر الگ سے لے کے یاد تک جتنے بھی گھر کی ذمہ داری ہیں, جتنے بھی کام ہیں, سب کچھ اسی نے کرنے. اب گھر کے اندر سب لوگ بیٹھ کر یہ سوچے کہ جب وہ جاب پر سے واپس آئے گا تو وہ گھر میں آئے گا سب خود کر لے گا. امام نعوذ باللہ, ہم نے اور آپ نے کچھ ذمہ داریاں ہیں اٹھانی ہیں, جب ہم کچھ کریں گے تو امام کا ظہور ہوگا. لہذا کوئی شخص لا تعلقی کے ساتھ, غفلت کے ساتھ یہ نہ کہے کہ جب امام آئیں گے تو وہ خود ہی سب کچھ کر لیں گے. ہم کچھ کریں گے تب امام کا ظہور ہوگا. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے وہ کچھ کرنے کی, کہ جس کے بعد ہم ظہور امام زمانہ کو دیکھ سکیں. گرو بھیجے گا
محمد محمد.
یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف کل بھی اشارہ کیا تھا کہ معاشرے میں لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جن کے دلوں میں درد ہو, جن کے قلوب میں سوز و گداز ہو اپنی سوسائٹی پر, بے دخل لا تعلق لوگ اسلامی معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے, بلکہ اسلامی معاشرے میں زندہ معاشرہ وہی سمجھا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ اہل ایمان محبت الفت کے ساتھ سوز و گداز کے ساتھ رہنے والے. جس آیت کو کل پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ المومنون والمومنات صاحبان ایمان, مرد اور صاحبان ایمان عورتیں, یعنی عورتوں کا گروہ اور مردوں کا گروہ, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان کا رشتہ ایسے رکھا کہ ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنایا, کن کاموں میں, نیک کاموں میں, مصائب میں, مشکلات میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد سوز و گداز رکھنے والا بنایا. اگر کوئی امیر ہے اور اس کا مومن بھائی فقیر ہے اس کی مدد کرے, اگر کوئی امیر ہے اس کا مومن بھائی کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو حل کرے, اگر کوئی مومن گناہ کر رہا ہے دوسرے مومن کا فرض یہ ہے اس کا آئینہ ہے اس کو بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو اپنے کام کو صحیح کرو. یہ ایمان کا رشتہ ہے جس میں الفت بھی ہے, محبت بھی ہے, تعاون بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس دنیا میں بھی ہمدردی اور آخرت میں بھی, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا صاحب ایمان بھائی اپنی عاقبت کو خراب کرے. پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ امر بالمعروف نہیں اس بن کر کرتے ایک دوسرے کو, یعنی اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, یہ نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, اسلامی سوسائٹی میں نمازیں نظر آئیں گی, زندہ نظر آئیں گی, لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئے, اسلامی سوسائٹی میں لوگوں کو زکات دیتے ہوئے دیکھا جائے گا. اگر سب لوگ زکات نکالنے لگے جن کے اوپر واجب ہے, سب خمس نکالنے لگے جن کے اوپر واجب ہے, تو اسلامی معاشرے میں غربت ختم ہو جائے, اسلامی معاشرے میں فقرا نہیں رہے. ہم ایک دین کے اوپر عمل نہیں کرتے اس لیے ہمارے مسائل زیادہ, جب دین کے اوپر عمل کرنے لگیں تو ہمارے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, امام کا ظہور ہو جائے گا اگر ہم اسلام پر عمل کریں. محمد محمد. اور اللہ تعالیٰ نے اس امر بالمعروف نہیں از منکر کے لیے جو اس ذمہ داری کو انجام دینے والے ہیں قرآن کریم میں یہ بیان کیا کہ بہترین گرو, کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارے درمیان میں سے وہ گروہ بہترین ہے جس کو پروردگار عالم اشارہ کر رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہوئے جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس عظیم ذمہ داری سے حتیٰ اپنی اولاد کے معاملے میں سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو ہی اچھی بات نہیں بتا رہے ہوتے. باپ زحمت نہیں کرتا کہ بچے سے کہے کہ نماز پڑھو، بچے کو سمجھائے کہ جھوٹ نہ بولو، یہ دیکھے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، اس کی دوستیاں کیسی ہیں. لاپرواہ انسان جس کو اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے، لاپرواہ مائیں جنہیں اپنی اولاد کی تربیت کی بھی فکر نہیں اور وہ اتنی زحمت نہیں کرتی کہ وہ امر نہیں کرے بچوں کو، اس جھنجٹ میں نہیں پڑتی کہ بچوں کی تربیت کرے. یعنی گھر جو ایک معاشرے کی اکائی ہے، سب سے چھوٹا معاشرہ گھر سے بنتا ہے معاشرہ، پہلے فرد سے بنتا ہے پھر گھر سے، گھرانوں سے معاشرے میں باہر لوگ آتے پھر محلے اور اس کے بعد پوری سوسائٹی. تو اگر ابتدا سے ہی یعنی جو سب سے چھوٹا معاشرے کی اکائی ہے وہاں پر ہی امر بالمعروف نہیں اس منکر نہیں ہو رہا، تو باہر جا کر محلوں کی سطح پر اور شہروں کی سطح پر ملکوں کی سطح کے اوپر امر بالمعروف نہیں اس منکر ہمیں ترک ہوتا ہوا نظر آ رہا. یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ واجب ہے جس کو لوگ بالکل ترک کر کے بیٹھے ہوئے جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ واجب بھی ہے. اور خصوصاً اگر کوئی علماء کا گروہ، کوئی ایسا گروہ جو معاشرے کی پورے قوم کی ہمدردی رکھتے ہوئے، دلسوزی رکھتے ہوئے امر بالمعروف نہیں از منکر کا کوئی پلیٹ فارم کھولتے ہیں، قسم کو مدرسہ کھولتے ہیں، کوئی اسکول کھولتے ہیں، کوئی انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں، کہیں پر درس رکھواتے ہیں، کہیں مجالس رکھواتے ہیں، کوئی میڈیا کے ذریعے سے ظاہر ذرائع ابلاغ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے، کوئی ایسا اخبار نکالتے ہیں، رسالہ نکالتے ہیں، کوئی مووی نکالتے ہیں، کوئی ویڈیو نکالتے ہیں، کوئی چینل کھولتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہدایت کی جائے. یہ وہ گروہ ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ بہترین ہے، تم میں سے بہترین ہے یہ اپنے گھروں سے باہر نکلتا ہے اس عظیم ذمہ داری کو، اس درد کو محسوس کرتے ہوئے معاشرے کو اچھائیوں کی طرف لے کر آتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. اکثر عام طور پر لوگوں کے جو روٹین ہے اور دستور ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے وہ کس فکر کے ساتھ اٹھتا ہے. صبح اٹھتے ہیں لوگ ناشتہ کرتے ہیں، اپنے کام کاج انجام دیے، تیار ویار ہو کے باہر نکل گئے گھر سے. یعنی ایک انسان جو آئیڈیل اپنی ذہن میں سوچ رکھتا ہے کہ میں کیسے زندگی گزاروں، ایک آرام دہ پرسکون زندگی جس میں صبح میں خود اٹھوں، ناشتہ کر کے تیار شہر ہو کے گھر سے باہر نکلوں، اپنے آفس جاؤں، جاب کروں، جو بھی کام ہے کر کے واپس جب آؤں، گھر آ کر تفریح کروں، آرام کروں، کھا پی کر سو جاؤں، دل چاہے تو کہیں چلے جاؤں، نہیں چاہے تو وہ بھی نہیں، یہاں تک کہ پھر وہی اگلا دن، کبھی کبھی اگر چھٹیاں ہوں کچھ پیسے ایسے مل جائے، بونس وونس ہو جائے، ادھر ادھر گھوم گھام کے آ جائے. غرض کے ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے. لیکن اسلام نے کہا مسلمان وہ نہیں جو صبح بیدار ہو اور دوسرے مسلمان کے بارے میں نہ سوچے. مسلمان کو پروردگار عالم اسلام خود غرض پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے ارد و گرد کے بارے میں سوچے ہی نہیں، اس کو فکر ہی نہ ہو کہ لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی. مسلمان وہ نہیں جو خود شکم شیر ہو کر سو جائے اور اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا، اور اگر کوئی دروازے پر مانگنے کے لیے آئے تو اسے رد کر دے. میں نہیں کہہ رہی کہ ہمارے معاشرے میں ہم فقرا کا اضافہ کریں، خود فقر ایک مصیبت، اس کو رد کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بہت کچھ مولا کائنات نے نہج البلاغہ بیان کیا، معاشرے میں سے فقر کو ختم کرنا چاہیے. لیکن جب آزمائش ہے عمرہ کی ان لوگوں کی جن کے پاس ہے، اور حتیٰ جہالت، بہت سارے ایسے مسائل کہ ہم ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کے بارے میں سوچے، اگر نہیں سوچ رہے، اسلام کہتا ہے مسلمان نہیں. اسلام کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے معاشرے کے بارے میں سوچے، کچھ نہ کچھ معاشرے کی اجتماعی خدمت کی کوشش کرتا رہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص بہت زیادہ معاشرے کے بارے میں سوچ رہا ہے، یعنی صبح سے شام تک وہ معاشرے ہی کے بارے میں سوچتا رہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سا ہر شخص نے کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا ہوتا ہے. بے حسی کا لبادہ نہیں اوڑھنا، بے غیرتی کا لبادہ نہیں اوڑھنا. مثلا وہ چڑیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آتش کو، اس نار کو جو نمرود نے لگائی تھی بجھانے کے لیے، اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہی، خود چڑیا کی کیا حیثیت، اس کی چونچ کی کیا حیثیت، اس پانی کی کیا حیثیت، اور نعرے نمرود کا جس کو لگانے کے لیے، جس کو جلانے کے لیے سب پورے شہر سے لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا تھا. کسی نے اس سے سوال کیا کہ تمہاری کیا حیثیت، اس سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کو جو جواب دوں گی، میں نے آتش نمرود کو دیکھا اس کو بجھانے کی کوشش. اسے کردار سمجھا، ہر شخص اپنا کردار سمجھے کہ مجھے کچھ نہ کچھ سوسائٹی کے لیے کرنا ہے، اپنے معاشرے کے لیے. امر بالمعروف نہیں منکر کو کم از کم ویلکم تو کیا جائے. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی ستائش تو کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی تو کی جائے. اگر ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو مالی طور پر یا کسی بھی طرح سے تعاون کر سکتے ہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ تعاون کرو، تعاون علی البر و تقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے مددگار. درود بھیجے گا محمد.
محمد
معاشرے کو مردہ نہیں ہونا چاہیے، اور زندہ کرنے کے لیے اس عبادت کو زندہ کرنا ہوگا. برائی کو برائی سمجھنا، اچھائی کو اچھائی سمجھنا، اچھے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا، برے کام کرنے والوں کی ہمتیں توڑنا، یہ بھی ایک کردار. کہ ہم جب برے کام کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ برے کام کرتے رہے تو ان کے ہاتھ اور مضبوط ہو جاتے. جب آواز اٹھائی جاتی ہے برائی کے خلاف تو یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں. لہٰذا برائی کو اس حد تک نظر انداز نہ کریں کہ برائی کے اثرات ہمارے گھر میں ہماری اولاد تک پہنچ جائیں. اگر آپ باہر سے برائی کو کنٹرول کریں گے تبھی وہ برائی ہمارے گھر کے اندر نہیں پہنچے گی. مثال کے طور پر محلے میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے، آپ کے آس پڑوس میں برائی ہو رہی ہے، بچے بھی ہمارے اس کو دیکھتے ہیں، بچوں کو اس برائی کو دیکھ کر شرم ملتی ہے. مثلا کوئی کریکٹر جسے آپ کے بچے روزانہ دیکھ رہے ہیں اور اس کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے، مطلب کوئی گانے والا، کوئی ایسی بری عورت، کوئی ایسا برا فنکار جو آپ کے گھر کے قریب رہتا ہے اور لوگ اس کو اچھائی کا لبادہ دیتے ہیں. اب بچے پھر کیا کرتے، کتنا اس کو نقل کر رہے ہوتے، مثلا ہیئر اسٹائل بھی ایسا ہی ہو اور وہ بھی ایسا ہی ہو اور ویسا ہی ہو، ایکشن بھی، سب کچھ. کیسے برائی پھیلتی ہے؟ برائی ایسی پھیلتی ہے جب ہم برائی کو اچھا رنگ دے رہے ہو. برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ برائی کو اچھائی کے طور پر دکھایا جا رہا ہوتا. آج میڈیا یہی کر رہا ہے، میڈیا کا کام یہی ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے میڈیا سے بچائیں. اور جو اچھا میڈیا ہے، مثال کے طور پر بہت اچھے چینلز ہیں، ہادی چینل ہے اور دوسرے چینلز ہیں، بہت اچھی موویز ہیں، بہت اچھے کیسٹس ہیں، ان چیزوں سے بچوں کو نزدیک کیا جائے جس سے بچے اصلی آئیڈیلز کو پہچانے. اہل بیت عصمت طہارت وہ حقیقی آئیڈیلز ہیں جو ابھی تک ہمارے بچوں کے پاس نہیں پہنچے. حقیقت یہی ہے، ہمارے بچوں نے اہل بیت عصمت طہارت کو جو حقیقی آئیڈیلز ہیں ویسے نہیں دیکھا جیسے وہ ہیں، بلکہ ان کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، بہت ہی کم جگہوں پر بیان کیا جاتا ہے، ایسے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین آئیڈیلز کو بچوں کے سامنے لے کر آ سکیں. کس طرح امر بالمعروف نہی عن منکر کیا جائے، قرآن کریم نے اصول بتایا کہ ہر چیز کے پیچھے کچھ منطق لاجک ہے اسلام میں، اور روایتوں میں بھی اس لاجک کو بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو باغات بیان کیے یہ تشویق، سب سے بڑی لاجک یہ کہ اچھا کام کرو گے اچھا نتیجہ ملے گا، برا کام کرو گے برا نتیجہ ملے گا. برائی سے تمہیں اس دنیا میں بھی نقصان ہے، اس دنیا میں بھی نقصان، اچھائی سے تمہیں اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی، اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی. تو بہت اہم لاجک. پھر ہم اپنے معاشرے میں جو نظریات دیکھتے ہیں، افکار دیکھتے ہیں، ان افکار کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. اگر ہم ان افکار کو ختم کر دیں تو ہماری مصیبتیں ختم. قرآن کریم کہہ رہے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت من ایدیکم، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ مصیبت جسے تم خود کماتے ہو. یہ اصول بتایا اللہ نے, میں نے نہیں کہا, پروردگار عالم کہہ رہا ہے. تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر وہ مصیبت جو تم نے اپنے ہاتھ سے خود کمائی. اچھا مصیبتیں کچھ ایسی ہیں جو آزمائشیں ہوتی ہیں, لیکن جب کسی کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ اس آزمائش کی مصیبت میں صبر کر لیتا, شاکی نہیں ہوتا. تو کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے نا, ایسا کہ لوگ آپ کو جو بھی ملے گا, اکثر لوگوں کا رجحان یہی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے, شاکر کم آئیں گے اور شاکی زیادہ نظر آئیں گے. قلیل من عبادی الشکور, قرآن کریم نے کہا میرے بندوں میں سے بہت کم شاکر ہے, اکثر شاکی ہو. گھٹنے میں درد ہو رہا ہے تو سر میں درد ہو رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے, گھر میں پریشانی ہے, بہو یہ نہیں کرتی, ساس ایسے کہتی ہیں, پیار یہ روکتا ہے, کتنی پریشانیاں, رزق نہیں ہے, بیماری ہے, غرض کے بہت سارے مسائل لوگ بتا رہے ہیں. لیکن اگر غور کریں کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جسے ہم خود سالو کر سکتے ہیں. قرآن نے کہا کہ مصیبت تم پر نہیں آتی مگر تم خود اسے کماتے ہو. بیماریاں ہر ڈاکٹر, ہر لٹریچر, کتنے رسالے اٹھا کر دیکھ لیجئے, ٹی وی کو ہی کھول کر دیکھ لیں کہ بیماری کے پیچھے جو وجوہات بتائی جاتی ہیں, کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو ہم خود اپنے بدن میں کریٹ کر رہے ہیں. اگر ہم کم کھائیں, وہ کھائیں جو ہمیں کھانا چاہیے, وہ نہ کھائیں جو نہیں کھانا چاہیے, وقت پر کھائیں, جیسے سونا چاہیے ویسے سو جائیں, جتنا سونا چاہیے اتنا سوئیں, ورزش کریں, اسی طرح سے جلے گڑے نہیں, حسد نہیں کریں, نیگیٹو نہ سوچیں, کتنے مسائل ایسے ہیں, لوگوں سے حسادت نہ کریں, بدگمانی نہ کریں, تو خود بخود ہمارے بدن کا نظام ٹھیک ہوتا چلا جائے, جسم صحیح ہو جائے گا. صحت مند لوگ بھی تو اس دنیا میں رہ رہے ہیں, سب لوگ جو ہمیں نظر آتے ہیں صحت مند, ذرا ان کی زندگی کے اندر غور کریں کہ وہ کیا کرتے ہیں جو صحت مند اور کیا نہیں کرتے جسے ہم ترک کر دیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہر مشکل کو بڑا سمجھتے ہیں اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس میں ہماری غلطی کیا ہے. پروردگار عالم کا جو بھی مصیبت ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر مانویات, اللہ نے ایک ہمیں سلیبس دیا کہ نماز پڑھو, مثلاً فجر کی نماز واجب, پانچوں وقت کی نماز, جس میں اہم ترین نماز فجر کی نماز. نماز فجر نہیں پڑھ, اور کتنی آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے نماز, صرف فجر کی قضا کرتے ہیں, فجر کو زور کے ساتھ پڑھنے کو. اکثر لوگ ان جو نمازی ہیں ان میں کم ایسے نمازی ہیں جو فجر کی نماز بھی ادا کرتے اور انہیں شرم بھی محسوس نہیں ہوتی کہ ہم فجر کی نماز قضا کریں. کتنا بڑا گناہ, گناہ کبیرہ ہے. پھر وہی جملہ جو تھوڑی دیر پہلے کہا تھا میں نے کہ غضب خدا کا سبب جب نہ کرو, ہماری زندگی میں مسائل نہیں آئیں گے, آسانیاں آئیں گی, مشکلات ختم ہوں گی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کرنے کی ضرورت, کہ فجر کی نماز پڑھوائی جائے اپنے بچوں کو, چاہے آپ کو مشکلیں جگانا. لوگ اس لیے بچوں کو فجر کی نماز نہیں پڑھواتے, کون اٹھائے گا اتنی مشکل سے اٹھتے نماز قضا کرنے, کون اٹھے گا, خود اٹھنا مشکل لگتا ہے نماز قضا کرنے. لیکن جب ہم نماز قضا کرتے ہیں, قرآن کریم نہیں کہہ رہا ہے کوئی بھی مصیبت تمہارے پر نہیں آتی مگر تمہاری اپنی کمائی ہوئی. اب جس دن فجر نماز کے لیے آپ نہیں اٹھے اس دن ہو کیا رہا ہے؟ ایک الہی نظام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے, پروردگار عالم نے اٹھانے کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا. فرشتوں کو ہم نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب علم کے لیے نکلتے ہو تو فرشتے تمہارے نیچے پر بچھاتے ہیں, درود بھیجتے ہو تو جگہ پر فرشتے ہوتے ہیں. ہمیں یقین نہیں آتا فجر کی نماز کے لیے یا نیک کام کے لیے فرشتے دخل بات کرتے ہیں. اسی طرح سے شیطان کو بھی ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں نیکی سے کیسے روک رہا ہوں. روایتوں میں ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آ کر بیٹھ جاتا ہے سرانے کی کوئی نماز نہ پڑھ سکے. ہر نیک کام کے وقت شیطان یہی کر رہا ہے کہ ہم وہ کام نہ کر سکیں. فجر کی اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم سوئے دو اور سوتے سے جاگنا ایک مشکل کام. غرض کہ جب شیطان بھی ہم نے سن لی اور وہ ہمارے اوپر اپنا کام کر کے چلا گیا اور فرشتے کی نہیں سنی, جب اٹھے شیطان کی پیروی کر چکے اس وقت تو پشیمان ہو کہ آج ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی, شیطان کی بات مان لی. تو احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم نے فجر کی نماز قضا کر دی، پشیمانی نہیں، ندامت ہی نہیں، اگلے دن کے لیے کوئی تیاری نہیں، تو پھر اگلے دن پھر نماز قضا ہو جائے گی، جہاں تک کہ قضا ہوتی رہے گی اور روٹین میں آ جائے گی، اور پھر کبھی احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے جو نماز ہی نہیں پڑھتے، احساس ہی نہیں کرتے ہم غلط کام کر رہے ہیں، کوئی میں کہنے والا بھی نہیں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے جو فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، ہر ایک کی بات تو گھر کی بات نہیں بتا کسی کو، اور جا کر سنتے بھی نہیں کہ فجر کی نماز کو ہمیں یاد دلا دو، کبھی درس میں نہیں بیٹھتے، کسی نصیحت کو نہیں سنتے، کوئی اچھی کتاب اٹھا کر نہیں پڑھتے، روایات اہل بیت کو نہیں دیکھتے. امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت روایت، صلی علی محمد اجل فرجہ. امام نے فرمایا کہ لوگ کیوں گم رہے ہیں، اس کی جواب دہی کر رہے ہیں، جواب فرما رہے ہیں، لوگ اس لیے گمراہ ہیں کیونکہ وہ ہماری احادیث کے رمز اور راز سے واقف نہیں. کہ اگر لوگ اہل بیت کی احادیث کے رمز اور راز سے واقف ہو جاتے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، اہل بیت سے ہم قریب ہوتے تو ہماری حالت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اہل بیت سے دور ہیں، ان کے اقوال سے دور ہیں، ان کی احادیث سے دور ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے گمراہ ہے ہماری سوسائٹی. اگر گمراہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو تھاما ہی نہیں، ہم نے اہل بیت کو سمجھا ہی نہیں، اہل بیت سے منسلک نہیں ہونا چاہا. امام رضا علیہ السلام کے گھر کے اندر کوئی کنیز ایسی نہیں تھی جو نماز نہ پڑھتی ہو، کوئی غلام ایسا نہیں تھا جو نماز نہ پڑھتا، امام خود سب کو جگاتے، امام کی یہ ڈیوٹی تھی، سر گھر کے سرپرست کی ڈیوٹی ہوتی. روایتوں میں آئے کہ جو بزرگ ہے گھرانے کا، وہ گھرانے کا نبی ہوتا ہے، جیسے ایک قوم کے درمیان نبی ہوتا ہے، اس طرح گھر کا بزرگ ہوتا ہے. بزرگ کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کو، اپنے سے نیچے والوں کو نماز کا حکم دے، نماز کے لیے جگائے، اس زحمت کو اٹھائے. کچھ ذمہ داریاں بڑوں کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں چھوٹوں کی ہوتی ہیں. بڑوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن منکر کر. امام رضا نے بہت خوبصورت یہ حدیث بیان کی کہ اگر ہم آشنا ہوتے اگر ہم آگاہ ہوتے اہل بیت سے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے قریب ہوتے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو. جب ہم بچوں کو بتائیں کوئی بھی بات، ابھی میں نے کہا تھا کہ لاجک کے ساتھ اہل بیت نے ہمیں لاجکس بتائی، قرآن میں لاجک بتائی، بغیر منطق کے قرآن نے بات نہیں کی، بغیر منطق کے اہل بیت نے بات نہیں. مثلاً اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک حکم دے رہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، نیکی کا اللہ نے حکم دیا، احسان یعنی نیکی، انصاف کرو، عدل کرو اور احسان کرو. ابھی احسان کو رواج دینا، سب لوگ نیکی کریں، سب کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ ہو، ہر شخص یہ چاہے گا ہم اچھا کام کریں، اچھے کام کو پروموٹ کیا جائے. مثلا ایک وجہ گھروں میں جھگڑے کی کیا ہوتی ہے، لوگ نیکی نہیں کر رہے. ماں جس کے بیٹے شادی شدہ ہے خود نہیں کماتی، بہو ہے، اس کے گھر میں جب اس کی بیٹی آتی ہے، بہو کی نند آتی ہے، بھائی کی بہن آتی ہے، یا مثلاً کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے جس میں ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی کے لیے کچھ ہدیہ جائے، اس کو میں کچھ دوں، میرے بچے اس کے لیے کچھ کریں، اگر وہ آئی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور وہ سلوک نہیں ہوتا تو ماں اپنی بیٹی کی حق تلفی سمجھتی. زیادہ تر جو گھروں میں معاشرے میں جو لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں سے مثلاً ایک آدھ کی مثال دی. اب یہاں پر احسان ذمہ داری تھی مثلاً اس بیٹے کی، جس کی بھائی کی جو بہن ہے، جو ایک بہو کی نند ہے، ماں کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ ہونا تھا، نہیں ہوا، حق تلفی، ماں نے آواز اٹھائی، لڑائی جھگڑے. اگر یہ احسان بغیر کہے ہو جاتا ہے، یہ نیکی انجام پا جاتی ہے، شاید یہ جھگڑا نہیں ہو. میاں بیوی جو احسان ایک دوسرے کے اوپر انہیں کرنے چاہیے، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اپنے اپنے فرائض کو نبھائیں، تو گھروں میں لڑائی جھگڑے کا سبب، اس کی علت کی وجہ ختم ہو جائے. ایک دوسرے کو راضی کرنا، ایک دوسرے کو خوش کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے احسان، نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، ہمسایوں کے ساتھ نیکی کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. اللہ نے حکم دیا احسان کرنا. احسان کیوں نہیں کرتا انسان؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اوپر شیطان کے بھی بہت سارے اثرات, آپ بہت ساری چیزوں سے ڈر رہے ہو. اب یہ نیکی انسان اس وقت کرے گا جب شیطان کا مقابلہ کر سکے, جب ہم شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے, تو خود بخود ہمارے دلوں میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری پوری سوسائٹی میں احسان رواج پانے لگے, ہم کنجوس نہ ہوں. روایت میں ایک بہت خوبصورت جملہ آیا کہ احسان انسان کیوں کرتا ہے, احسان کے بدلے میں کیا ملتا ہے. انسان کچھ نہ کچھ لینا بھی چاہتا ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. دینا بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے زور دیا کیونکہ دینا کم لوگ چاہتے ہیں, بکل آ جاتا ہے, اور لینے کا زیادہ خواہش کرنا. خواہش ہے انسان سے تعلق رکھتا ہے لینا, دینا فریضہ ہے اور لینا ہماری خواہش ہے. اسے اللہ تعالیٰ کا دو دینے پر زیادہ زور دیا کہ لے تو لے گا, سبھی خوشی سے لے لیں گے, کیونکہ دیتے وقت جو ہے وہ جان جاتی ہے انسان. تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ دو احسان کرو, تو یاد رکھو جب احسان کرو گے تو اللہ تم پر احسان کرے گا. پروردگار عالم احسان کرے گا اور بندے تمہارے اوپر احسان کریں گے, دوسرا انسان بھی ایسے شخص کے ساتھ نیکی کریں گے. اب اگر ہم نے فوکس یہ رکھا کہ جہاں سے آئے گا جس سے لوں گا اسی کو دوں گا, یہ ایک سوسائٹی کا رجحان. اصل لوگ قربانی کے گوشت میں بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, ابھی جہاں جہاں سے آئے وہاں دینا, شب برات کے حلوے بھی ایسے بٹ رہے ہوتے ہیں, جدھر سے آئے گا وہاں واپس جائے. عیدی بھی ایسے ہی ہوتی ہے, شادیوں کے اندر حتی سلامی کو بھی بعض جگہوں پر تو نوٹ کیا جا رہا ہوتا کہ کس نے کیا دیا, اسی کے حساب سے ہم دیں گے. پروردگار عالم یہ سب جو معاشرتی ہمارے رویے پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی خاطر خلوص سے دیتے جاؤ. پروردگار عالم کہتا ہے خلوص سے دو, اللہ اس احسان کا بدلہ دینے والا. اب ممکن ہے کہیں ہمارا فرض بنتا ہو دینا, تو ایک بھائی دوسرے بھائی کو دے رہا ہے, بھائی بہن کو دے رہا ہے. اسی طرح اور جگہوں پر جہاں فرض بن رہے دے رہے وہ ایسے ریٹرن نہیں کرتا. اہل بیت اس میں طہارت کا بتایا ہوا طریقہ یہ کہ وہاں دو جہاں سے تمہیں لینے کی امید نہ ہو, کیوں؟ یہ وہ دینا ہے جو اللہ کو محبوب ہے, پروردگار عالم پسند کرتا ہے. یہ وہ دینا ہے جس کی کوالٹی بہت اچھی ہے, اللہ تعالیٰ اس احسان کے بدلے میں بہت اچھا احسان دے گا, بہترین نیکیاں تمہارے لیے لکھے گا. پروردگار عالم اس احسان کے بدلے میں دلوں میں محبتیں ڈال دے گا, خداوند متعال اس کا بہت اچھا رزلٹ دے گا. تو دینے کے اصول کو ہم دنیاوی نہ رکھیں, دینے کے اصول کو مانوی الہی رکھیں. منطق سکھائے اپنے بچوں کہ دو, خداوند متعال اس کا بدلہ دے گا. اہل بیت نے پانچ روٹیاں دی تھی, کیا کہا قرآن کریم اس طرح سے بتا رہا ہے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بہت خوبصورت تفسیر کی ہے اس کی, اگر تفسیر نمونہ پڑھے تو اس میں اس جملے کو یوں لکھا ہے, یہ جو جملہ جس کو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم تم سے کسی جزاء شکریہ کے طلبگار نہیں, یہ اہل بیت نے کہا نہیں تھا. حتیٰ وہ یہ جملہ بھی کسی سائل سے, اس شخص سے جس کو دے رہے ہیں, نہیں کہتے اپنی زبان سے. یہ ان کی زبان کا کوٹ نہیں ہے, کوٹیشن جو ہے وہ پروردگار عالم ان کے قلب کے خیالات کا, ان کی نیتوں کا, ان کے دل کے احوال کا کر رہا ہے. تو یہ کسی سے بھی توقع نہیں رکھتے کہ وہ جزا کے بدلے میں شکریہ تک کریں یا کچھ ریٹرن کریں, اللہ کی خاطر دیں. یہ دینا اللہ کو محبوب ہے, اپنی اولاد کو ایسا دینا سکھائے. جب ہماری اولاد یہ احسان کرنا سیکھے گی تو لالچی نہیں ہوگی, حریص نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ سے بہترین ریٹرن لے گی. بہترین اللہ عطا کرنے والا ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے. خداوند متعال ہم سب کو بہترین احسان کرنے کی توفیق عطا فرما. درود بھیجے گا محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. صدقہ جو بلائیں دور ہوگی, صدقے کی عادت ہو جائے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. اب اگر آپ نے صدقہ نکالا, مسلسل آپ نکال رہے ہیں, بیماری بھی آ گئی, ایک منفی سوچئے, صدقہ تو نکالا تھا بیماری کیوں آ گئی؟ صدقہ تو دیا تھا, مثلاً ایکسیڈنٹ ہو گیا, چھوٹی موٹی چوٹ آ گئی, بائک خراب ہو گئی, گاڑی میں تھوڑا سا نقصان ہو گیا, صدقہ تو نکالا تھا, اب یہ کیوں ہو گیا؟ یہ ناشکری والی جملہ. انسان یہ نہیں سوچتا کہ کیا کچھ نہیں ہوا، کتنی بلائیں تھیں جو آ سکتی تھی، ایکسیڈنٹ میں ہماری جان بھی جا سکتی، پانچ لوگ بیٹھے تھے اکٹھے پانچوں مر جاتے، اور بہت کچھ ہو سکتا تھا. جو نہیں ہوا اس پر شاکر ہو تو بہت کم ہو گیا، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا. اگر انسان شکر گزاری کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لے، بہت نعمتیں اللہ کی جن کے اوپر ہم شکر کر سکتے. لائن شکر تو لازیدن، شکر گزار بنو گے اللہ نعمتوں کو اور اضافہ کرتا رہے گا. نہیں ازمن کر برائی کو روکنا، نقطہ بیان کیا کل کہ برائی سے نفرت کرنی، کم از کم اتنا ہو کہ انسان برائی سے نفرت کرے. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک شبہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ برائی سے نفرت برے سے نفرت نہیں، لوگ بروں سے نفرت کرنے لگے، بروں کی تحدید کرنا شروع کر دیں، بروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے، انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیتے، ان کی برائی کو اچھالنا شروع کر دیتے. یہ خود ایک برائی، غیبت، گناہگار کی غیبت بھی گناہ ہے. اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو وہ چھپ کر کرتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا، ہم بیان کر کے کسی جگہ بیٹھتے ہیں، خود ایک گناہ. کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ خود ایک گناہ. برائی سے نفرت کرنی ہے، ہم نے بروں سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ برے کی برائی کو ختم کرو. اور اس کا طریقہ بھی اہل بیت اس طہارتوں میں بتایا کہ سب کے سامنے مذمت مت کرو، سب کے سامنے سرزنش مت کرو. ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، چھٹے امام کے ایک صحابی کے بیٹے تھے شکرانی نام کا، اور امام کے دور میں خلیفہ بنی عباس کچھ عطایا، کچھ وظائف لوگوں کو دے رہے تھے. یہ شکرانی دربار کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے، امام جعفر صادق علیہ السلام کسی کام سے اندر جا رہے تھے. انہوں نے امام سے فرمائش کی کہ مولا آپ جا رہے ہیں، میرے لیے واپسی پر میرا حق لے کر آئے گا. وہ چیز جو مل رہی ہے، یعنی ایک طرح کی سفارش اور امام کو وسیلہ ذریعہ بنا. امام صادق اندر گئے، چھٹے امام جب واپس آئے تو اس کے لیے اس کی فرمائش کے مطابق وہ چیز لے کر آئے. امام نے جب اسے یہ چیز دی تو ایک جملہ کہا، وہ سبق ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے. امام نے اس سے کہا کہ دیکھو اچھائی اچھی ہے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے بہت اچھی ہے. ہم اہل بیت کے در سے تعلق رکھنے والے جو مومن ہیں، جو ایمان رکھتا ہے، جو اہل بیت کا ماننے والے، جو شیعہ ہے محب اہل بیت، اس کے اعمال کا وزن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ محبت اہل بیت ہر کام کی قدر کو، ہر نیکی کی قدر کو بڑھا دی. اور امام نے اسے کہا کہ برائی بری ہے اور ہمارے چاہنے والوں کے لیے بہت بری ہے. یعنی اگر کوئی کافر کوئی غلط کام کرتا ہے تو بھی برائی ہے، اگر کوئی فاسق غلط کام کرتا ہے تو بھی برائی ہے، جھوٹ فاسق بولتا ہے تو بھی غلط ہے، کافر بولتا ہے تو بھی برائی، اگر کوئی شیعہ غیر سید بولتا ہے تو بھی برائی ہے. لیکن اگر جھوٹا شیعہ ہو، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا، اپنے آپ کو سید کہلانے والا، تو بہت ہی برا ہے. سید ہے اور جھوٹا، سیدانی اور بے پردہ، کافر عورت ایسی پھرے، اسکرٹ بھی پہننے کوئی بات نہیں، تو کافر ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، مذہب نہیں. فاسق پھرے، بدکار عورتیں پھرے، تو بھی برا نہیں ہے، برائی ہے اتنا برا نہیں. ایک شریف گھر والے کی عورت پھرتی ہے تو برائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی سادات میں سے ایسے پھر رہا تو بہت ہی برا ہے. امام نے یہ اصول بتایا، اپنی حیثیت کو پہچان، ہم کس درد سے تعلق رکھنے والے، اپنے بچوں کو اس حیثیت کو پہچانوا، تمہارا نام حیدر ہے، تمہارا نام فاطمہ ہے، تمہارا نام سکینہ ہے، تمہارا نام زینب ہے. ناموں کو کیوں رکھا تھا؟ ناموں کو اس لیے رکھا تھا نا کہ ان کی سیرت ہمارے اندر ہے. وہ شخص شرابی تھا جس کو امام نے صرف ایک جملہ کہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ تم اگر ہمارے ماننے والے ہو تو تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اگر برے ہو تو تمہاری برائی بہت بری ہے. اس نے امام کے اس جملے سے شراب پینا چھوڑ، صرف امام نے اتنا کہا، یہ بھی بتایا کہ تمہاری برائی کیا ہے. ہم اہل بیت کے چاہنے والے کا فرش ہے، جہاں پر آپ نے یہاں کسی مجلس میں، کسی درس میں ایک جملہ سن لیتے ہمارے لیے بیدار کرنے کے لیے، وہی کافی ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک بات کو انسان کھول کر بھی بیان کرے، اگر انسان بیدار ہو جائے اور اس راستے پر چل پڑے تو ہدایات کے سرچشمے خود بخود جاری ہو جاتے. انسان کے اندر اللہ نے ایک ضمیر عامشہ رکھی ہے جس کو کہا پروردگار عالم نے کہ یہ تمہارا نبی ہے، تمہارا حادی ہے، تم ہدایت کرتا رہتا. آتی ہے نا آواز ایک اندر سے کہ ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں، جب وہ آواز آتی ہے اس کی صدا کو لبیک ہم نے کہہ دیا، ہم نے کی کے راستے پر چلے جائیں. جب ہم اس آواز کو مسلسل رد کرتے رہتے برائیوں میں گھرتے چلے جائیں. پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم امر بالمعروف نہیں نہی منکر کو رائج کرے، رواج دے، معاشرے میں لوگ اس بات کو برا نہ منائیں کہ انہیں کوئی اچھائی بتا رہا ہے یا برائی سے روک رہا ہے. بہترین نعمت، اس نعمت کے شکر گزار بنو. علماء ہمارے درمیان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں راست پر لے کر آ گئے. کربلا کے واقعے میں بہت سارے اسباب، درس ہی درس ہے کربلا، ہماری درسگاہ ہے کربلا، جس میں ہر کردار عجیب نظر آتا. عورتوں کا بھی کردار ہے، پچھلے سال جو اشرا پڑھا تھا خواتین کے کردار پر ہی پڑھا تھا. آج مانسون جدا ہے، اس وقت میں بھی معروف نہیں ہے سن کر، لیکن وہاں پر اس گھرانے کی جو کریم گھرانہ، کرامت والا گھرانہ ہے، کرامت نظر آتا. کچھ لوگ ایسے جو چند لمحوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، پروردگار عالم انہیں منقلب کر رہے ہیں. آج تیسری محرم ہے، بہت سی جگہوں پر جناب مسلم ابن عقیل کے دو بیٹے جنہیں حارث نے قتل کیا تھا، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. صرف ذکر کر رہی ہوں، مجھے تناظر کے بارے میں گفتگو کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کا بالکل نام بھی نہ لیں. کہ یہ دو بچے اتنے معصوم تھے، جب برائی اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو برے لوگ بھی برائی کی گواہی دے رہے ہوتے. تو صرف یہ نقطہ بتانا کہ جب حارث یہ دو بچوں کے سر اتنے پیاد کے پاس لے کر گیا، ظلم کتنا بڑھ گیا تھا. معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، پیارے پیارے بچے، جن کے چہروں کو دیکھ کر ابن زیاد نے کہا تھا تم کتنے شقی القلب، تمہارے دل میں رحم نہیں آیا کہ تم نے اتنے معصوم بچوں کے سروں کو تن سے جدا کر انہیں زندہ میرے پاس لے آتے. کیسا ظلم تھا کربلا. اور یہی ابن زیاد ہے اور اس کی ماں مر جانا، اس کی ماں سے ہم پہچانتے، باپ نہیں پتا. ہر زیارت میں صبر لانت بھیجتے، زیارت عاشورہ میں اس کے پر لانت بھیجتے. اسی نسبت لعنت ہو بید اللہ ابن زیاد پر جو ابن مرجانا، مرجانا کتنی بری عورت ہوگی. لیکن جب مرجانا نے اپنے بیٹے کی سہکاریوں کو دیکھا تو ایک کہا کہ عبید اللہ تم نے حسین کو قتل کیا، بہت بڑا ستم کیا، بہت بڑا ظلم. جب برائی عروج پر پہنچتی ہے تو برے بھی برائی کی گواہی دے رہے. کربلا ہوتا جب کرم عروج پر ہوتا تو بروں کو بھی موقع دیا جاتا. خر نے امام کو روکا، خر کی برائی تھی، خر نے امام کے حسن کو نہیں سمجھا. امام نے اس وقت پیاسوں کا سیراب کیا تھا جب وہ جان بے لب تھے، پھر بھی مولا کرو. امام نے اس کے جواب میں کہا کہ غور، خدا تیری ماں کو تیری میت میں بٹھائے. یہ جملہ تہذیب اور سرزنش میں عرب کہتے ہیں. جب غور نے یہ جواب امام کو سنا، جملے کو سن کے ہم نے کہا کہ مولا آپ کی مادر گرہ میں فاطمہ تو زہرا، تو دل میں عقیدت تھی بی بی سے، اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا دل کے رسول نہ ہوتی تو میں بھی آپ کو جواب دیتی. ہر ایک نڈر بہادر شجاع آدمی تھی، اور یہ جواب دے. اور جب امام علی مقام آخری وقتوں میں روزے عاشور، ہر کا آخری وقت منقلب ہے، ہر آخری وقتوں میں تبدیلی آئی ہے، ہر میں کتنی تبدیلی آئی اس بہادر میں کہ پیشانی کے اوپر پسینے بھی آ رہے ہیں، اضطراب بھی ہے، بدن کانپ رہا ہے. ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ. پشیمان ہے اپنے گناہ پر، نازد ہے، پروردگار کتنا بڑا ستم کر دیا، حسین کے بچے پیاسے ہیں میری وجہ سے پیاسے، کاش کہ میں نے حسین کا راستہ نہ روکا، کاش کہ میں نے فرزند رسول کو اس طرح سے بے یار و مددگار نہ کیا ہوں. اگر وہاں بہت پچھتاوا وقت گزر گیا, عمر ساتھ تو آ کر پوچھتے ہو کہ تم واقعی حسین ابن سے جنگ کا ارادہ کر, جب جان لیا کہ ہاں اب جنگ ہوگی فیصلہ کر لیا کہ حسین کے پاس جائیں, حسین کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے, جان قربان کرنے کے لیے تیار. لیکن کیسے آ رہے ہو ہر کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر آئے تھے, آنکھوں پر پٹی تھی, شرمندہ تھے, شرمسار تھے, امام کے پاؤں میں گر گئے, امام کے پیروں میں پڑ کر کیا سوال کرتے ہیں مولا کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے, ہمارا سلام اس مہمان نواز پر جس نے خود کو اپنے سینے سے لگایا, خطاؤں کو معاف کیا, امام فرما رہے ہیں تجھے خدا نے معاف کر دیا, میں سے بھی معاف, شہادت کی اجازت بھی نہیں امام نے. کتنا بڑا مرتبہ کیا پروردگار عالم نے حور کا, آج شہداء کربلا میں سے پروردگار جیسے حور ایک لمحے میں چند لمحوں میں امام کے لشکر میں شامل ہو گئے, دیکھو ایک گھنٹہ تو اور تلانی ہوتا, خدا ہمیں بھی لشکر امام زمانہ میں شامل کر, بارے لاؤ ہمیں بھی امام کے ساتھی انصار میں سے شامل ہو, وہ فرزند حسین جو پردہ غیبت میں ان کی نظر کرم جیسے حسین کے ہر پر ہوئی تھی ہمارے اوپر کر. عزادار علی مسحور شہید بعد شہادت امام پور کے جنازے پر آئے, تاریخ میں لکھا ہے ایک زخم پور کے بدن پر تھا یا پیشانی پر یا گلے پر جس سے خون کا فوارا بہ رہا, کتنی خوش نصیبی تھی حور کی کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا رومال تبرک فاطمہ حور کو نصیب ہوا, امام علی مقام نے حور کی پیشانی پر وہ رومال باندھا, اور جب کبھی کسی نے اس رومال کو حاصل کرنا چاہا وہ ناکام ہو گیا. عزادار حور کا تعلق یزید افواج سے تھا, اس کے رشتے دار وہاں پر تھے, جناب حور کے رشتے دار چاہتے تھے حور ابن یزید رہائی جنازے کو اٹھا کر اپنے پاس لے جائیں, لیکن حسین کیسے اجازت دے سکتے تھے کہ ان کا کوئی ساتھی ان کا کوئی چاہنے والا کربلا کی زمین سے باہر چلا جائے, آج بھی ہم کربلا میں چاہے دور صحیح جناب حور کی قبر سب سے دور وہاں پر ان کی زیارت کر جو کربلا کا حصہ عزاداروں پہنچا دیجیے امام زمانہ کو اس با وفا صحابی کا, اس شہید کربلا کا مولا پرسا قبول کیجیے, مسلم کی پیاس کا, مسلم کے پرچندوں کا. سلام علیہ وسلم ایام قلب ينقلب یا محمود بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر السماوات بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پروردگارہ ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول فرما, ہمارے لہاں ہم سب کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو اس فرش عزا کے تصدق میں بخشتے ہیں, بارِ اللہ بحق محمد والے محمد جتنے مومن مومنات تندرست ہیں, پریشان حال ہیں, فقیر ہیں, غریب, خدایا ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. بارِ اللہ بحق محمد والے محمد جتنے مومن مومنات بیمار ہیں تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں بیمار کربلا کر, امام سید ساجدین کا, کل مومنین و مومنات کی مریضوں کو, خصوصاً حاضرین محفل میں اگر کوئی مومنہ بیمار ہو, جن لوگوں کے مریض ہیں, جن لوگوں نے ہم سے التماس دعا کیا ہے ان تمام مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بارِ اللہ کل مومنین و مومنات کو بیت اللہ, مدینہ منورہ, نجف اشرف, کربلا مولا شام ایران کی زیارات سے فیضیاب فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کہتے ہیں کسی بھی جائز حاجت کے لیے ان کی تمام حاجات کو مقبول فرما. بارِ اللہ جو علم کی تلاش میں انہیں علم نافع عنایت فرما, جو صاحبان علم انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, آج بھی اور امام کے ظہور کے وقت بھی ہمیں امام کے ساتھیوں میں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ایمان کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد خداوندہ ہمیں ان کا مصنفت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے ایمان کے ظہور میں تاخیر ہو رہی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.